الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب درود بجل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
روز شهادت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں اور ولایت کی نتیجے میں دی جانے والی عظیم و شان عیسیٰ فداکاریوں کا آغاز ہے. وقت کے ماں کے حضور ان کی جد ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اس خاندان کے ساتھ اظہار وفا تجدید بیعت کے لیے اور اس دعا کے ساتھ ان شاء اللہ سبحان اللہ ان کی فکر کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد
اللہم صلی علی محمد وآلی
واقعات جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب ہیں اور خاص کر یہ واقعہ جو ام الائمہ سے منسوب ہے جس میں بی بی کی شہادت واقع ہوئی ہے اور وہ چند ایام کی جو رسول خدا کی وفات کی بات پیش آئے حق ہے کہ مسلمان رسول خدا سے اپنی عقیدت کی بنیاد پر تاریخ کو سمجھنے کی خاطر اور جو رابطہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا بی بی کی ذات مقدسہ سے ہے اس ناطے ہم سب پہ شاید واجب بنتا ہے کہ کم سے کم ان ایام کے بارے میں ہماری معلومات اچھی معلومات ہونی چاہیے. بدقسمتی سے معمولاً ایسا نہیں ہوتا, ہم لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے بچپن سے سنا ہوتا ہے, یعنی ظاہر ہے کہ میں اور آپ بچپن سے مجالس کے اندر شرکت کر رہے, شاید ہم لوگوں کے بچپن میں بی بی کی شہادت کی مناسبت سے اس طرح سے مختص ایام نہیں منائے جاتے تھے. الحمدللہ رب العالمین یہ ایک نئی سنت شروع ہوئی ہے اور بہت اچھی ہے, سنت حسنا ہے کہ بی بی کے ایام کی مناسبت سے بھی مجالس باقاعدہ منعقد ہوں. بلکہ یاد ہے کہ جب میں 1984 میں طالب علم بنا تو حتیٰ ایران میں بھی پورا عشرہ نہیں منایا جاتا تھا, پورا عشرہ نہیں تھا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مراجع اظام نے اس بات کو احساس کیا کہ نہیں, بی بی کی شان ہے, بی بی کی شہادت ہے اور اس کی مناسبت سے پورا عشرہ منایا جانا چاہیے. وہاں پر ایام فاطمیہ کے نام سے پورا عشرہ منایا جانے لگا. پاکستان میں کچھ علاقوں کے اندر یہ کام شروع ہو گیا, ابھی شاید اسلام آباد کے اندر کہیں پر بھی بی بی کی شہادت کی مناسبت سے پورا عشرہ نہیں ہوتا ہے. میرے خیال الحمدللہ لیکن بہت سارے شہروں کے اندر شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ خود ایک موقع بنے گا کہ اس کے ذریعے سے بی بی کی شہادت سے وابستہ جو واقعات ہیں, منصوبہ کار ہیں, ان کا جائزہ لیا جائے اور اس میں چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں صرف عناوین کے طور پر عرض کروں گا اور میں اس کے ملحق ایک اور موضوع کو چند منٹ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد
اللہم صلی علی محمد.
تفصیل سے نہیں کرتا. اچھا یہ معمولاً ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا تعلق براہ راست تعلق نہیں ہوتا ان کو کچھ چیزیں اجمالاً پتہ ہوتی ہیں, تفصیل سے نہیں پتہ ہوتی. تاریخ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے, عام تاریخ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلاً اگر عام تاریخ کے معاملے میں کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ نے الیگزینڈر کا نام سنا, سکندر اعظم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, آپ نے سنا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ وہ کس سال میں تھا تو ویسے اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ کس سال میں تھا. ممکن آپ کے ذہن میں اجمالا بھی آئے کہ ہاں قبل مسیح نہیں تھا, لیکن آپ کو یہ 100% پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قبل مسیح کس صدی میں تھا اصلا. یا مثال کے طور پر اگر وہ قبل مسیح میں تھا تو کس علاقے میں تھا, تو ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اتنا معلوم ہے کہ یورپ کا کوئی ملک تھا, نہیں معلوم اس کے بارے میں. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں یونان کا تھا, یہ بھی معلوم ہے. لیکن کوئی کہے کہ یونان میں بھی بہت سارے شہر تھے, کس شہر کا تھا, شہر نہیں معلوم. اسکندر اعظم کے اساتذہ کون تھے، کن علاقوں کے اوپر اس نے قبضہ کیا، ٹھیک ہے، اس معنی میں پتا ہے کہ پوری دنیا پہ قبضہ کیا، یعنی واقعی پوری دنیا پہ قبضہ کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو ہمیں اس طرح سے معلوم نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہے پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی، دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، کس سال سے کس سال تک ہوئی تھی، یہ تفصیلات پتہ نہیں ہوتی. مشکل یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں کچھ سنا ہو اجمالاً، تفصیل پتہ نہ ہو، اتنا مسئلہ نہیں ہے. بی بی کی شخصیت کا نام سنا ہے اور تفصیلات نہیں معلوم، یہ بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ آپ نے سنت تو وہاں سے حاصل کرنی ہے، آپ نے سیرت یہاں سے حاصل کرنی ہے. اچھا اگر آپ نے نام سنا ہے اور تفصیلات نہیں پتا تو پھر آپ کو سنت کیسے ملے گی، آپ کو سیرت کیسے مل سکتی ہے پھر. اچھا اسی میں ایک اور چیپٹر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چیپٹر یہ ہے کہ آپ نے ایک جملہ سنا ہے، ایک واقعہ سنا ہے، کسی نے اس واقعے کو کسی اور طرح بیان کیا ہوا ہے. اگر آپ کے اندر صحیح واقعے کا علم نہیں ہے تو واقعہ 25 طرح بیان ہوگا، اس کے بعد جو کوئی بھی مخالف ہوگا وہ جب دو تین بیانات ایک واقعے کے بارے میں سن لے گا تو پھر وہ آپ سے سوال کرے گا کہ اصلا یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے. آپ کو ہوشیاری چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے تفصیلات ہیں کیا اصلا. مثلا اگر میں صرف بیوی کے ہدک کے واقعے کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو پتہ ہونے چاہیے، میں نہیں بتا رہا ساری تفصیلات، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، کچھ اور موضوع ہے، لیکن کیونکہ گفتگو آ گئی تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ضرور دیجیے گا محمد علی
ختم ہو گیا، آپ کی وٹنس ختم ہو گئی.
تاریخ کے اس ٹائم کے واقعات کے اندر اگر آپ نے ذرا سی بھی غلطی کر دی اور آپ اس بات کو لے کے آگے پہنچ گئے اور بعد میں آپ کی بات رد ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا پھر. بہت اچھی طرح آپ کو سوچنا پڑے گا. اصل تھوڑے سے جو عناوین میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ذرا اس واقعے کو ہم اور باریکی سے دیکھیں اور اس طرح کی غلطیاں نہ کر بیٹھیں. فدر کا معاملہ جب شروع ہوا تو باغ کس کے ہاتھ میں تھا؟ کب سے بی بی کے پاس تھا؟ آیا ہاتھ میں ہونا کوئی دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ہاتھ میں ہونا ایک دلیل بنے؟ اسلام کے قانون کے اندر اگر کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ہو اور مد مقابل کوئی دعویٰ کرے اس کا اصول کیا ہے؟ اس میں شیعہ اور سنی کی بھی گفتگو نہیں ہے. اصل اصول کیا ہے؟ میرے پاس ایک چیز ہے, میری جیب میں رکھی ہے, میرا رومال, میری ٹوپی میرے سر پہ ہے, میرے پاس ہے. ایک آدمی آ کے دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے ٹوپی میری ہے. اصول کیا کہتا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ اچھی طرح ہمیں پتا ہونا چاہیے. جب خلافت کے اوپر غصب ہوا, اس باغ کے اوپر کس کے نوکر کام کر رہے تھے؟ بی بی کے یا کسی اور کے؟ اگر بی بی کے خادم وہاں پہ کام کر رہے تھے تو آیا خادموں کا وہاں پر ہونا دلیل بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے کس قانون کے تحت؟ اس قانون کو ہم کہتے ہیں قاعدہ ید. ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. قاعدہ ید کہتا ہے جو چیز جس کے ہاتھ میں ہے اس کی ملکیت ہے ادر وائز ثابت ہو. اگر نہیں ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہے, تو ثابت کرے. اب تصور سنائیے, یہ باغ بی بی کے ہاتھ میں ہے, بی بی سے کہا جا رہا ہے ثابت کرے. قاعدہ ید کیا کہتا ہے؟ بی بی ثابت نہیں کریں گی, جو مدعی ہے وہ ثابت کرے گا. اس قانون کو ہم کہتے ہیں قاعدہ ید ہے. ٹوپی میرے سر پہ ہے, آپ آ کے کھڑے ہو کہیں کہ میری ہے, تو کون ثابت کرے کہ میری ہے یا اس کی ہے؟ میں ثابت کروں کہ میری ہے یا وہ ثابت کرے؟ وہ ثابت کرے گا. میرے سر پہ ہے, میرے ہاتھ میں ہے, تم کہہ رہے ہو تمہاری, تم ثابت کرو. بس قاعدہ ید کہتا ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے وہ ثابت نہیں کرے گا. جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدعی. مدعی ثابت کرے. اچھا, مدعی کیسے ثابت کرے؟ المدعی البینہ. مدعی کے لیے ہے کہ وہ شواہد لے کر آئے. اور اس عدالت نے کیا کہا؟ بی بی شاہد لے کر آئے. بی بی کو شاہد لے کر آئے, شاہد خلافت لے کر آئے. ملکیت بی بی کے ہاتھ میں ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا نہیں, یہ میرا ہے. خلافت کا ہے, حکومت کا ہے. حکومت دلیل لے کر آئے کہ اس کی حکومت میں کہاں سے کیا آ گیا. بی بی کے ہاتھ میں ہے, شاہد وہ لے کر آئے. اچھا, اگر خلافت یہ کہ ہمارے پاس شاہد نہیں ہے تو قانون کیا ہے؟ قانون کہتا ہے علی المدعی البینہ وعلی المنکر الیمین. اگر مدعی کہتا ہے کہ یہ میری ہے تو شاہد لے کر آئے, اگر دو شاہد لائے تو اس کی ادعا ثابت ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو منکر ہے, منکر کسے کہتے ہیں؟ جو اس کے دعوے کا انکار کر رہا ہے, وہ کیا کرے؟ وہ قسم کھائے. وہ قسم کھائے. مثلا کسی نے کہا کہ ٹوپی تمہاری نہیں ہے, یہ میری ہے, تو میں اس سے کہوں کہ تم ثابت کرو. وہ دو گواہ لے کر آئے گا. اگر وہ دو گواہ لے آئے تو میرے سامنے ایک اختیار رکھا جائے گا, اس کے سامنے دو گواہ ہیں, تمہاری ملکیت ثابت نہیں ہوتی, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس طرح مجھ سے ثابت کیا جائے گا. اچھا, اگر وہ دو گواہ نہ لا سکے تو کیا ہوگا؟ ایک مدعی تھا, اس نے کہا ٹوپی میری ہے, اس سے کہا تم گواہ لاؤ, وہ گواہ نہیں لایا, تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے جو شخص سامنے ہے, مد مقابل ہے, جس کو ہم یہاں منکر ثابت کر رہے ہیں, منکر کیا کرے گا؟ ایک قسم کھائے گا کہ یہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ میری ہے. معاملہ ختم ہو گیا. عدالت کے اندر کیس گیا ہے کہ بی بی کے پاس ایک باغ ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ان کا نہیں ہے, ہمارا ہے. گواہ کون لے کے آئے گا؟ گواہ وہ لے کے آئے گا. وہ کہتا ہے گواہ آپ لے کر آئے. اچھا, اگر وہ گواہ نہیں لایا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ بی بی سے کہنا تھا آپ ایک قسم کھائے, معاملہ ختم ہو گیا. کیا بی بی سے کہا گیا؟ نہیں کہا گیا. ادھر بی بی سے کہا گیا کہ آپ گواہ لے کر آئے. فرضاً اس غلط بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ بی بی سے کہا گیا ہے گواہ لے کر آئے, فرض کر لیتے ہیں وہ گواہ نہیں مانے گئے, جبکہ ان سب میں تفصیلات ہیں. میں ارادہ نہیں کر رہا تھا لیکن ہو کر اسی پر آ گیا میرا موضوع. ان میں چاہ رہا تھا میں اس کو جلدی سے رد ہو جاؤں, اس کے اوپر دیر نہ لگاؤں. بی بی نے امیر المومنین کو پیش کیا, خلیفہ نے کہا یہ ایک گواہ ہے. آیا یہ بات صحیح رہی یا غلط رہی؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں کے اندر خلیفہ اول کا ایک واقعہ درج ہے جس میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ایک دعوے کو ایک ہونے کے باوجود قبول کر لیا گیا۔ بحرین سے مال آیا، جابر بن عبداللہ انصاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا جب بحرین کی زکات آئے گی اتنا تمہارا ہوگا، یہ میرا ہے، مجھے دو۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ یہ ایک آدمی ہے، اپنے حق کے لیے دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو ایک گواہی بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اپنے حق کے لیے دعویٰ کر رہا ہے، گواہ بھی نہیں ہے، گواہ دوسرے کے معاملے میں آتا ہے، نہ کہ میں اپنے معاملے میں گواہی دے سکوں۔ جب یہ کہا گیا تو خلیفہ نے کہا کہ نہیں، صحابی ہے اور یہ صحابی ہونے کے ناطے حقدار ہے۔ وہ مدعی ہے، گواہ نہیں ہے۔ ایک بندہ مدعی ہے اور صحابی ہونے کے ناطے حقدار ہے، یہ بی بی صحابیہ ہونے کے ناطے بھی حقدار نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، وہ خود مدعی ہے اور حقدار ہے، اور ان کے پاس جو گواہ ہے وہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ آیا امیر المومنین کی گواہی جابر بن عبداللہ کی گواہی کے برابر بھی نہیں ہے؟ پھر ان کے پاس گواہوں میں مزید دو شہزادے ہیں، حسن و حسین ہیں، ام ایمن ہیں، ان کی گواہیاں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ سب کا سب دلائل کے تحت آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ سند کون سی ہے جو پھاڑی گئی ہے، سند کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ سند کون سی ہے جو پھاڑی گئی ہے۔ آئے وہ سند وہ جو اللہ کے رسول نے لکھی تھی، لیکن یہ سند کوئی اور سند ہے، آپ اس کو اچھی طرح معلوم کیجیے کہ یہ سند کون سی سند ہے جو پھاڑی گئی ہے، آیا اللہ کے رسول کی ہے یا کسی اور ہاتھ سے ہے؟ موسٹ پروبیبلی اللہ کے رسول کے ہاتھ کی نہیں ہے، اصل وہ سند نہیں ہے، وہ حکم نامہ ہے جو خلیفہ اول نے مجبور ہو کر بی بی کے ہاتھ میں دیا تھا اور اس کو خلیفہ دوم نے پھاڑ دیا تھا۔ حکم نامہ ہے، نہ کہ زمین کی سند ہے۔ انہوں نے اپنے حکم کو خود اپنے ہاتھ سے پھاڑا ہے تاکہ ایک دفعہ پھر ظلم کرنے کے لیے تیار ہو سکیں، اپنے کام کو خود کیا ہوا۔ اچھی طرح جا کر دیکھیں، آپ ذرا سی غلطی کریں گے تاریخ میں آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ آپ سے اگلی دفعہ آنے والا آپ سے سوال کرے گا، یہ تم نے کام کیوں کیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ کے وٹنس نے دو بیانات دے دیے آپ کی گواہی خراب ہو جائے گی۔ اب اچھا، اب تک کیوں اتنا مسئلہ نہیں بنا تھا اگر آپ نے اتنی زیادہ پیچیدگی نہیں دکھائی تھی؟ اب تک اس سے نہیں بنا تھا کہ کوئی بہت زیادہ ہماری باتوں کو مانیٹر کرنے والا نہیں تھا؟ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو جائے گا، ریکارڈ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں 10 لوگوں کے سامنے جائے گا۔ اگر ہم لوگ اپنی بات میں محتاط نہیں ہوئے تو کیا ہونے والا ہے؟ 10 لوگوں کے پاس ہمارے 10 بیانات جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ آبزرور اس کو سننے والا ہو تو وہ سوچے گا کہ نہیں معلوم اصل کیس ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت احتیاط کرنی پڑے گی، خاص کر آج کے زمانے میں۔ آج کے زمانے میں دسیوں لوگ آپ کو اور مجھے دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا اصل ہمارا کیس کیا کیس ہے، ہم کس بات کو لے کر لوگوں کے سامنے آئے گی، اس میں کون سا قانون نافذ ہو رہا ہے، کس قانون کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اصولاً کیا ہو جانا چاہیے تھا اور جو نہیں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اصل ایک بات آخری اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جتنی باتیں ہم نے کی یہ ملکیت پہ ہیں، تو ارث کا معاملہ بیچ میں کیسے آیا تھا؟ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں اب تک یہ کس پہ کی ہیں؟ ارث پہ، ملکیت پہ، تو پھر ارث کا معاملہ بیچ میں کیسے آیا؟ اس کو بہت اچھی طرح سوچیے۔ اب میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میری عادت ہے میں سارے سوال حل نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں، چند سوال چھوڑ کے جاؤں گا تاکہ یہ آپ کا دماغ پوچھے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، یہ جتنے گواہ مانگے گئے تھے یہ ارث پہ نہیں مانگے گئے تھے، یہ ملکیت پہ مانگے گئے تھے، تو بات ارث کی کیسے آئی بیچ میں؟ اور پھر خاص کر وہ جو روایت بیچ میں آئی جس کا شاہد صرف خلیفہ اول تھے کہ انبیاء کی میراث علم ہے نہ کہ جائیداد، یہ بات بیچ میں کیسے آ گئی؟ اصل یہ آئی کہاں سے جبکہ معاملہ ایک ملکیت کا تھا؟ ملکیت کی بات چلتے چلتے ارث پر منتقل کیسے ہوئی؟ اور جب ارث کے اوپر گفتگو ہوئی تو سامنے والوں کی دلائل کیا تھے اور بی بی کی دلائل کیا تھی؟ ان دلائل طلعت کے مقابلے میں خلافت نے کیا رد عمل اختیار کیا تھا اور بی بی کا رد عمل اس کے اوپر کس طرح سے تھا, یہ وہ چیزیں جو آپ کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ایک دو کتابیں آپ کی خدمت میں ریفرنس کے طور پر کہہ دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک شہید محمد باقر صدر کی کتاب ہے فدق فی التاریخ, تاریخ میں فدق, اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ, اچھی کتاب ہے. اور ایک اور ایک ایرانی عالم تھے علی حسین حسینی میلانی, علی حسین میلانی, چھوٹی سی ان کی ایک کتاب ہے زہرا کی مظلومیت, سیدہ زہرا کی مظلومیت, ان کے نام پر درود بھیجے گا محمد. ایک دو کتابوں کو دیکھنے سلسلے میں تاکہ آپ کے سامنے واقعے کا اوتھینٹک ورژن بالکل کلیئرلی ہو, تو آپ کو بالکل ٹو دا پوائنٹ بتاؤ کہ پہلے بات ملکیت سے شروع ہوئی تھی, ملکیت کے اوپر بی بی کے دلائل یہ تھے, خلافت کے دلائل یہ تھے, بی بی نے ان کے دلائل کا مقابلہ کیسے کیا تھا, قاعدے اور اصول کے تحت خلیفہ کو کیا کرنا چاہیے تھا, اس نے کون کون سا قاعدہ توڑ کر بی بی کی مخالفت کی ہے, اس کے بعد ارث کی گفتگو کس طرح سے شروع ہوئی, ارث کے معاملے کے اوپر بی بی کے دلائل کیا تھے, ارث کے معاملے کے اوپر خلافت کے دلائل کیا کیا تھے, اور یہ سارا کام کتنے سیشنز میں انجام پایا, کتنی دفعہ یہ گفتگو ہوئی ہے, یہ جو کچھ بھی انجام پایا یہ چند دنوں کے اندر انجام پایا. دوسری روایت کے مطابق جیسے جس کے تحت آج ہم نے اور آپ یہاں پر ہیں, یہ 95 دنوں کے اندر 95 ڈیز کے اندر انجام پایا. میرا اپنے خیال ہے کاش کہیں ہمارے پاس کوئی کتاب ہوتی جو میں ابھی تک نہیں دیکھ پا رہا ہوں جس میں 95 ڈیز ترتیب سے ہمارے سامنے آ جاتے, کاش کوئی ایسی کتاب ہوتی. میرا اپنے خیال ہے کہ اب جب کہ بی بی کے ایام کے اوپر توجہات بڑھ رہی ہیں اب یہ کام ہوگا. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اگر جسارت کروں, جو گھر پہ حملہ ہوا وہ دربار میں جانے سے پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ اکثر کو ہمیں نہیں معلوم. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شاید تاریخ میں بھی اتنا واضح نہیں ہے. یہ موقع پہ ان کا کام ہوگا کہ اس کو بالکل نیچ اینڈ کلین کریں, پہلے دنوں میں کیا پیش آیا, چوتھے دنوں میں, 10 دنوں کے بعد, ایک مہینے کے بعد. مثلاً 40 دن تک بنی ہاشم اپنے گھروں سے نہیں نکلے تھے, گھر پہ حملے کا واقعہ کتنے دن کے بعد پیش آیا, کتنے دنوں کے بعد پیش آیا. اور میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اور میں نے بچپن سے واقعات سنے, اور جو میں آپ کو سوال کہہ رہا ہوں یہ آپ جواب آسانی سے نہیں دے پائیں گے, میں بھی نہیں دے پاؤں گا, کہ اگر کوئی مجھ سے کہے ثابت کرو کہ گھر پہ حملہ کتنے دنوں کے بعد ہوا پریسائزلی, شاید ثابت کرنا آسان کام نہیں ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ریسرچ ورک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق انجام پائے. یہ جو 95 دن ہیں یا 75 دن ہیں ان کی پوری سیکوینس کلیئر ہونی چاہیے. یہ تاریخ اسلام کے حساس ترین واقعات ہے, یہاں پہ تاریخ اسلام منتخب ہو رہی ہے, تاریخ اسلام کا سارا دھارا تبدیل ہو رہا ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی کہے آج دنیا کے اندر صرف 1.3 ارب مسلمان, باقی 5-5.5 ارب لوگ مسلمان نہیں ہیں, جو 1.3 ارب مسلمان ہیں اس میں لگ بھگ 15-20% صرف ہوئے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کو پہچانتے ہیں, باقی لوگ نہیں پہچانتے. دنیا کے اندر ظلم بربریت ہے, یہ جو سب کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ سب انحراف ہے, اس کی بنیاد کہاں پر ہے؟ اس کی بنیاد ان 95 دنوں کے اندر. اگر وہ حق وہاں سے منحرف نہ ہوتا یہاں پہ یہ خرابی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنیاد کہاں پر؟ اس خاطر میں آپ کی خدمت عرض کروں یہ انتہائی حساس بنیادیں ہیں, اس کا بہت اچھی طرح مطالعہ ہونا چاہیے. البتہ یہ نہیں ہو پائے گا کہ پوری قوم ایک بات کے اوپر متحد ہو جائے گی, نہیں ہوگا. مثلا سید الشہداء کی کربلا کے معاملے میں نہیں معلوم کتنے اقوال مختلف چیزوں کے اوپر, اس کے اندر کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے, کچھ علمی اختلاف بھی ہوتا ہے, کچھ رسم و رواج کا اختلاف بھی بعد میں بن جاتا ہے. یہ ہوگا اس معاملے کے اندر بھی, لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا گراؤنڈ بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اس گراؤنڈ کے اندر یہ سارا کام پیش آیا ہے, اور شہادت کا دن ہے اور دن بھی چھٹی کا دن بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کم سے کم آج کے لیے جو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ لوگ سرچ کریں, جا کے کچھ آرٹیکلس کو ڈھونڈیں, اور آرٹیکلس کو ڈھونڈنے کے بعد کم سے کم ان سوالات کے معاملے میں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے, بنیادی ترین سوالات ہیں, یہ سب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بی بی کے دلائل کیا ہیں، مخالفین کے دلائل کیا ہیں، کس قاعدے قانون کے تحت انہوں نے بات کی ہے، کس قاعدے قانون کے تحت بی بی نے اپنا دفاع کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
چیپٹر ہے جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی اچھے طریقے سے اس کو فالو کرے تو کم سے کم 5 دن یا کم از کم یا اگر اچھے طریقے سے واقع کرے تو اشرا اس کو درکار ہوگا کہ وہ بیوی کے تمام دلائل کا جائزہ لے. میں منتقل ہو رہا ہوں صرف ایک چھوٹے سے موضوع کے اوپر. لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یعنی ایک سادہ سی بات ہے، اگر آپ کے گھرانے کے اندر، آپ کے شہر کے اندر مثال کے طور پر کوئی شخص ہو جو بہت پرومیننٹ ہو، اس کے خاندان کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے گا؟ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ مثال کے طور پر ایک علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، محترم ہے، اس نے سب کے لیے بھلائی کی ہے، سب اس کی عظمت کو یاد کر رہے ہیں، اس کے نام کے بینر لگے ہوئے ہیں، آیا اس کے گھر پہ حملہ کرے گا کوئی؟ اور اگر ہوا ہے تو یہ سب خاموش کیوں ہے؟ کچھ تو ہو جانا چاہیے تھا. مثلا کچھ دشمن نے اگر حملہ کیا تھا تو کچھ دوستوں کی طرف سے کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھی. یہ جو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اس بات کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. اچھا، اب یہاں پہ ایک مشکل ہے کہ جو کرنے والے ہیں انہوں نے اتفاقاً کیا ہے یا منصوبے کے تحت کیا ہے؟ ایک مشکل ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو اتفاقات کی نظر کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہم لوگوں کا ذہن اس طرح سے سوچ رہا ہے، ہمارا ذہن اس طرح سوچ رہا ہے کہ وہ لوگ آئے ہوں گے گھر کے اوپر کسی کام سے، اور اس دوران میں کچھ غصے کی باتیں ہو گئی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ سارا سانحہ پیش آ گیا ہے. کم سے کم دوسرے لوگوں کی انٹرپریٹیشن اس ٹائپ کی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا کیا کہنا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا ہے، یہ کسی منصوبے کے تحت ہونا چاہیے. اگر کیا نشانی اس بات کی کہ منصوبے کے تحت ہونا چاہیے؟ بہت سادہ سی بات ہے، اگر آپ اس محلے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور محلے کے اندر جو سب سے پرومیننٹ گھر ہے اس کو کوئی جلانے کے لیے دوڑے تو اہل محلہ کو پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا؟ بی بی کے معاملے میں لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ کیا مشکل پیش آ رہی ہے یہاں پہ؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلفاء کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے اور وہ لوگ گھر کے اوپر حملہ کر رہے ہوں گے، لیکن جو کوشچن ابھی بھی باقی ہے وہ یہ، بالآخر بنی ہاشم کا خاندان بھی تو اسی علاقے میں بس رہا تھا. بنی ہاشم کہاں ہے اس دوران؟ ان لوگوں کی طرف سے کوئی سپورٹ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے بہت سارے سوالات بیچ میں ہیں. ابھی یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بی بی کا واقعہ پتا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہمیں شاید 70-80% نہیں پتا ہے. ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی. اچھا، چونکہ ہم نے محنت نہیں کی ہے، اب ان سوالات کی بنیاد پہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ناپختہ ذہن فوراً اپنے آپ سے سوال کرے گا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے. چھپانے والوں نے یہ ساری مہارتیں کی ہیں، جنہوں نے واقعہ کیا ہے انہوں نے یہ ساری مہارتیں دکھائی ہیں. یہ سب چیزیں ایک بات بتا رہی ہیں، بہت پلاننگ کی ہوگی، یہ سادگی سے کام نہیں ہوا ہوگا. آپ اپنے خاندان کو سوچ لیجیے، میں بار بار عرض کروں گا، آپ اپنے خاندان کو سوچیں. آپ کے خاندان کے سب سے محترم شخص کے انتقال کے بعد اس کے گھر پہ باقی لوگوں نے حملہ کیا ہے، ان کو ساتھ دینا تھا یا نہیں دینا تھا؟ اب یہ سب لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر کوئی کیوں میدان کے اندر نہیں آتا؟ ان کو کس طرح سے انہوں نے جھگڑا ہوا ہے؟ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے بی بی کے گھر پہ حملہ کیا ہوگا تو گلی کے اس طرف، گلی کے اس طرف، دونوں طرف بہت سارے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہوں گے، بہت سارے لوگ شمشیروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے، نہ وہ کسی کو ادھر سے اندر آنے دیتے ہیں نہ کسی کو وہاں سے اندر آنے دیتے ہیں؟ آیا ایسا ہوا ہوگا؟ اگر ایسا بھی ہوا ہو تو ہمارے پاس کوئی چیز تاریخ میں پروف ہونی چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یہ ہوا ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ کچھ ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ کسی اور جگہ کے اوپر کوئی اور کام انجام پا رہا ہوگا جہاں پہ لوگ مشغول ہوں گے اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہوگا. اور باقی لوگ اس پہ توجہ نہیں دے پائے ہوں گے چونکہ وہ کسی اور واقعے کے اندر مشغول ہو رہے ہوں گے. یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ مثال کے طور پر معاشرے کے اندر کوئی اور کام انجام پایا ہے, یا تو وہ عمدن انجام پایا ہے یا اسی وقت پہ انجام پا جانا چاہیے تھا. اس دوران میں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے تیاری کرنے والے کچھ لوگوں نے حملہ کیا ہے اور باقی لوگ ساتھ نہیں دے پائے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس پر بھی پروف ہونا چاہیے ہمارے پاس. یہ وہ سب چیزیں جو محنت طلب ہیں. یہ بہت اچھا ہے کہ ایام منائے جائیں گے, یہ بہت اچھا ہے کہ 5 دن یا 10 دن اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی, کیونکہ جب یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے سوال شروع کیے ہیں, یہ سوال لوگ مقررین کے سامنے رکھیں گے. جب ان مقررین کے سامنے رکھیں گے تب ان کو سب کو جواب دینے پڑیں گے. اور اس دوران میں یہ جتنا تحقیق طلب کام فی الحال رکا ہوا ہے, یہ سارا تحقیق طلب کام دوبارہ سے ہونا شروع ہوگا. اچھا, اس دوران میں ایک سوال بھی ہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس کے نتیجے میں فرقہ واریت بڑھ جائے گی. ممکن ہے کوئی یہ کہے شاید اب تک جو اس کے لیے علیحدہ سے ایام نہیں منائے گئے, شاید ایک وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم نے ان ایام کو علیحدہ سے منایا اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تو معاشرے کے اندر جہاں فرقہ واریت پہلے ہی کم نہیں ہے یہ گفتگو اور بڑھ جائے گی. ظاہر ہے جب آپ سعید الشہداء کے مسائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور آپ عمر صاحب کے کردار کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی عمر صاحب کا ساتھ دینے کے لیے نہیں آئے گا, لیکن اگر آپ بی بی کی شہادت کو بیان کریں گے اور پھر گھر پہ حملہ کرنے والے افراد کے کہیں نام لے دیے آپ نے, اب بہت کچھ ہونے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بی بی کے ایام تو منانے ہیں اور منائیں, بہت اچھا کام ہوگا, لیکن احتیاط بہت کرنی پڑے گی, اس پہ مسائل بھی بہت کھڑے ہوں گے. اب جو آپ نے شروع کیا نا یہاں پہ, یہ میں اسی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ شروع تو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ان ایام کو غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں منوانا ہے تو پھر آپ تیار رہیے, پھر مسائل بہت کھڑے ہوں گے. اگر آپ نے ان ایام کو منانا ہے, ان 5 دن کو 10 دن کو, آپ کو بہت ذمہ دار لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے. ایسے ذمہ دار لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جن کو تمام واقعات کی نزاکت کا علم ہونا چاہیے, ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو ان مسائل کو پڑھنا کیسے, ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو زبان کون سی استعمال کرنی, ان کو کس طریقے سے حقائق کو بیان کرنے, اور اگر ادھر ادھر کی کوئی بات کر دیتے ہیں باقی سب کے لیے مصیبت بن جائے گی, خود یہ واقعہ لوگوں کے لیے مشکوک ہونا شروع ہو جائے گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو یہاں پر آئیں گی, اور آج کی بات ہے وہ صرف ان مقدمات کے اندر ہی ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن میں چند نکات جو لوگوں نے ساتھ نہیں دیا اس کے سلسلے میں بیان کر دوں. درود بھیجے گا محمد ساتھ نہیں دیا. بہت اہم مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ اگر ہم ایک پوائنٹ کی صورت میں بیان کریں, میں آپ کو بعد اور وقت نہیں لینا چاہوں گا, اگر ایک پوائنٹ کی صورت میں بات کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں ثقافت کا ایشو ہے. ایک دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے جو لوگ زبان سے مان لیتے ہیں, ایک دفعہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے بھی مانتے ہیں اس کے اوپر عملی کچھ اظہار بھی کرتے ہیں لیکن دل سے تسلیم نہیں ہے. جب دلوں سے بھی تسلیم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں ثقافت آ گئی. اب ایک سوال ہے, اللہ کے رسول دین اسلام لے کر آئے, لوگوں نے اسلام مان لیا, کلمہ شہادت پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد آیا انہوں نے عبادتوں میں شرکت نہیں کی, جس کو ہم مراسم تعبیر کرتے ہیں, جو رسم و رواج تھا اس میں شرکت نہیں کی, 100% شرکت کی, نماز جماعت کے اندر آتے تھے, قرآن کریم پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, سارے کام کرتے تھے. تیسرا سوال, آیا ان کی ثقافت اسلامی ہو گئی تھی؟ رسم و رواج میں تو شرکت کر رہے تھے, نماز روزہ کر رہے تھے, جہاد میں بھی چلے جاتے تھے. اب بھی ایک سوال ہے, آیا ان کی ثقافت اسلامی ہو گئی تھی؟ ثقافت اسلامی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو اسلام کی اقدار تھیں اس کو بلا چون چرا اپنے وجود کے اندر تسلیم کر لیتے تھے, ثقافت اسلامی تھی. ہم کہتے ہیں اس میں شک ہے, اس میں بہت شدید شک ہے کہ لوگوں کی آیا ثقافت اسلامی تھی یا نہیں تھی. ہاں مسلمان تو تھے, عبادات کے اندر شرکت بھی کرتے تھے, اللہ کے رسول کا کہا مان بھی لیتے تھے, اب بھی ثقافت ہونے میں شک ہے. ثقافت تھی یا نہیں تھی؟ اچھا کوئی کہے کہ بھئی اس میں کیا دلائل ہے آپ کے پاس کیونکہ ثقافت اسلامی نہیں تھی. سادہ سی بات ہے. حتیٰ فتح مکہ کی بات. فتح مکہ کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان اللہ کے رسول کے ہمراہ چلتے ہوئے دشمنوں سے لڑتے ہوئے 6-7 سال گزار چکے ہیں. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا ہے. غزوہ حنین کے اندر بڑی تعداد کے اندر مال غنیمت ملا ہے. بہت بڑی تعداد کے اندر مال غنیمت ملا ہے. اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا. جب اللہ کے رسول نے مال غنیمت تقسیم کیا تو فتح مکہ میں مسلمان ہونے والے قریش کو کافی مال غنیمت دیا. کیوں ان کو مال غنیمت دیا؟ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ان کا تعلق اپنے پرانے خاندان سے نکل کر اسلام کی طرف آ رہا تھا, اور خدشہ یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ شک ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, کیونکہ ہم دیر سے آئے مسلمان ہوئے, پہلے سے مسلمان 6-7 سال سے چل رہے ہیں, تو ہم جو دیر سے آئے شاید اللہ کے رسول ہمیں نہیں مانیں گے. ان کو یہ دکھانا تھا کہ نہیں, اسلام کے دروازے تمہارے اوپر کھلے ہوئے, دیکھو ابھی دیکھو پہلی جنگ ہوئی ہے, ہم نے تمہیں نواز دیا. ان کو خوب مال غنیمت دیا. جیسے ان کو مال غنیمت دیا, سیرت کی کتابیں کہتی ہیں انصار نے اللہ کے رسول پہ اعتراض کر دیا. لشکر میں چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی. کیا باتیں ہوئیں؟ یہ باتیں ہوئیں کہ اللہ کے رسول کا خاندان جیسے ہی مسلمان ہوا, اللہ کے رسول کی توجہات نعوذ باللہ ہم سے ہٹ کر اٹھ چلی گئی. یہ چیمگوئیاں کافی ہوئیں. اتنی ہوئیں کہ اللہ کے رسول کو انصار کے ساتھ علیحدہ سے جلسہ کرنا پڑ گیا. اللہ کے رسول نے انصار کے ساتھ علیحدہ سے جلسہ کیا, اور جلسہ کرنے کے بعد شروع میں ان کو ڈانٹا, بعد میں محبت سے ان کے دلوں کو سمیٹ لیا. شروع میں ان کو ڈانٹا اور کہا تمہیں یاد ہے تم لوگ کون تھے جب میں آیا تھا تمہارے پاس؟ تم اوس اور خزرج کی جنگ میں لگے ہوئے تھے, یہودیوں نے تم کو ختم کیا ہوا تھا. میں نے آ کر تم کو مدینے میں عزت دلائی, میں نے آ کر تم کو عربوں کے اندر عزت دلائی, تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ میں نے تمہاری لیڈرشپ کو پورے عرب کے اندر قائم کیا, کیا تم کو یاد نہیں ہے؟ پہلے تو رسول خدا نے ڈانٹا, اس کے بعد کہا کہ ہاں تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ بے پناہ تھے, آپ کے پاس کوئی پناہ نہیں تھی, ہم نے آپ کو پناہ دی, آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا, ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا. 4-5 جملے ان کی حمایت میں کہے. رسول خدا نے ماحول ایسا تیار کیا, انصار رونے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول ہم چلوتی ہوں, جو آپ کریں ہمیں قبول. یہ واقعہ حسن و خوبی کے ساتھ ختم ہو گیا, لیکن ایک بات ثابت کر رہا ہے. وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ ثقافت اسلامی نہیں. اگر اسلام کی ثقافت ہوتی تو مسلمان میں جرأت ہے کہ اپنے نبی کے خلاف چیمگوئیاں کرے؟ اس ذات کے لیے افواہیں پھیلائے جس کے لیے خدا کہتا ہے جب نبی حکم کریں تو تمہیں دل میں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, میں اپنا کیس اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاؤں, میں اور ایک اور آدمی ہے, مثلاً اللہ کے نبی نے میرے خلاف یا کسی کے خلاف فیصلہ کر دیا, تو میں کہتا ہوں اے نبی مجھے پسند تو نہیں آیا, لیکن آپ نبی ہیں, آپ کا حکم قبول ہے. خدا کہہ رہے نہیں یہ قبول نہیں ہے. یہ جو تم کہو کہ آپ کا حکم قبول ہے مجھے دل سے پسند نہیں آیا, یہ بات بھی قبول نہیں ہے, تمہارے دل میں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ان کی بات پر انصار اتنی چیمگوئیاں کریں, اتنی افواہیں پھیلائیں کہ اللہ کے رسول کو ان کو کنوینس کرنے کے لیے جلسہ کرنا پڑے. یہ کس بات کی نشانی ہے کہ ثقافت اسلامی ہے؟ ایک بار. دوسرا معاملہ, جو صحیفہ ہوا ہے اس میں جو دلائل پیش کیے گئے وہ سب کے سامنے ہیں. صحیفہ کی معلومات ہمارے سامنے, صحیفہ کے دلائل ہمارے سامنے, سارے صحیفہ کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے وہ چاہے ہم لوگ کہیں یا وہ لوگ کہیں, سب کو جمع کر لیں, اور جمع کرنے کے بعد دیکھیں. ہم تو مثلا صحیفہ کے بارے میں شاید کوئی اچھی بات کم کہیں گے, وہ تو اپنے حساب سے اچھی بات کہیں گے نا. ان سے کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں صحیفہ میں ڈسکشن ہوا ہے وہ لے کر آئے, مثلا ان کی کتابوں سے ہم صحیفہ کے ڈسکشن کو جمع کریں. ذرا دیکھیے گا نبی کی بات جانشینی کے لیے کوئی آیت کوٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آیت کوٹ نہیں کی جائے. روایتیں کتنی کوٹ کی ہیں؟ نہیں, روایتیں بھی کوٹ نہیں ہیں. اچھا, اللہ کے نبی نے کبھی معیار دی ہوں کہ حاکم کے اندر یہ خاصیتیں ہونی چاہیے, یہ کوٹ ہوا ہے وہاں پر؟ نہیں. کیا باتیں ہوئی ہیں؟ باتیں یوں ہوئی ہیں، عرب قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اصل ان تمام جملات کے اندر جو وہاں پر تبادلہ کیے گئے ہیں، ان کے اندر ثقافت اسلام کی نہیں ہے، قبیلہ پرستی کی ہے. اگر اسلام کی ثقافت ہوتی تو کہا جاتا اللہ کے نبی حاکم کے اندر یہ یہ صفتیں دیکھنا چاہتے تھے، جو دعوے دار ثابت کریں اس کے اندر یہ صفتیں ہیں یا نہیں ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ساری بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ قریش کسے قبول کریں گے، عرب کسے قبول کریں گے، اس کو اگر ہم یہ کر لیں گے تو فلاں خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے ثقافت اسلامی نہیں ہے، ثقافت غیر اسلامی. اچھا، اب یہ جو ثقافت غیر اسلامی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے. یہ تمام تر قول و قرار، تمام تر عبادات، ظاہری رسم و رواج کے باوجود فیصلہ کرنے کے موقع پر غلط فیصلہ کرواتی ہے، فیصلہ غلط کرواتی ہے. عبادات کروا لیتی ہے، قول و قرار کروا لیتی ہے، فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. کیوں؟ ثقافت اسلامی نہیں ہے. اس غلط ثقافت کی وجہ سے جب سازش کرنے والوں نے سازش کی تو غلط ثقافت کے ماننے والوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. نہ انہوں نے صحیفہ پہ اعتراض کیا، نہ انہوں نے بیوی کے گھر کے اوپر اعتراض کیا، اور نہ فدق کے غصب ہونے پہ اعتراض کیا. سب خاموش بیٹھے ہوئے. کیوں؟ ان کی غلط ثقافت ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اگر بولے بھی تو کیسے بولے؟ اگر کبھی اعتراض کیا تو یہ اعتراض کیا، ابو سفیان امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، تم اور میں چار نسل پہلے ایک قبیلے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم بنی ہاشم ہو اور میں بنی امیہ ہوں، ہم پیچھے جا کر قریش ہیں، پیچھے جا کر ہم قریش ہیں، پیچھے جا کر ہم مثال کے طور پہ عبد شمس کی اولاد ہیں، صحیح ہے؟ اور یہ جو خلیفہ اول ہے یہ بنی تین کا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تم ہاتھ بڑھاؤ بیعت کے لیے، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میں تمہارے لیے فوجی لاؤں گا، اور جو تین ہی ہے نا اس کو ہم نکال کے باہر کر دیں گے. اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو کس بنیاد پہ اعتراض کر رہا ہے؟ قبیلہ پرستی کی بنیاد. البتہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ قبیلہ پرستی پر بھی امیر المومنین کے ساتھ خلوص میں ساتھ نہیں دے گا. امیر المومنین کو آگے بڑھا کے ایک جنگ شروع کروائے گا جس میں پوری امیر المومنین اور ان کے خاندان کو ختم کروا دے گا. اس میں بھی خلوص کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو قبیلہ پرستی میں خلوص دکھا دیتا، اس میں بھی خلوص، اس میں بھی مکاری کر رہا ہے، لیکن اعتراض کے لیے آواز اٹھا بھی رہا ہے تو کس دلیل کی بنیاد پر؟ قبیلہ پرستی کی بنیاد پر. اس کو امیر المومنین ساتھ نہیں دینا ہے، یہ اس زمانے کی ثقافت ہے. عجاب ایک اور مشکل بھی ہے. آپ نے سن لیا، آپ نے مذمت کر لی، اب ہم یہاں پہ آتے ہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ہمیں آخری منٹ سے اس کے بعد جانا تمام کروں گا. ہماری ثقافت اسلامی ہے؟ ہمارے فیصلے صحیح فیصلے ہیں؟ پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے کہ ہمارے سامنے سیدہ کا کوئی اور حق پامال ہو رہا ہو تو ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ غلط ثقافت غلط فیصلے کرواتی ہے. اور میں مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، قول و قرار میں، عبادات کے اندر، رسم و رواج کے اندر، ثقافت میں ابھی بھی مشکل ہے. یہ وہی پرابلم ہے، یہ وہی پرابلم ابھی تک چل رہی ہے. ہم ثقافت میں مسلمان نہیں ہو پا رہے. جب آپ کہیں گے نہیں ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے، ہم قول و قرار کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرے تکبیر لگاتے ہیں، وہ بھی لگاتے تھے، ہم دین کے نام پہ جنگ کرتے ہیں، وہ بھی. ہم تو دین کے نام پہ جنگ بھی نہیں کیے دراصل، وہ تو دین کے نام پہ جنگ بھی کر رہے تھے. 10 سال تک انہوں نے اللہ کے حضور جنگ کیے، 70 سے زیادہ غزبے ہوئے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں ان کی ثقافت اسلامی نہیں تھی، ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری مشکل ہے. وہ مشکل تبدیل نہیں ہو رہی ہے. اچھا، ہم جتنی محنت کر رہے ہیں قول و قرار، رسم و رواج میں آگے بڑھے جا رہے ہیں اور ثقافت اسلامی نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں گے اب کیا کرنا ہے، اب یہ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. ہماری یہ ثقافت اسلامی کیسے ہوگی؟ اچھا آپ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے 10 سال تک ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی, اور 10 سال اللہ کے رسول نے زندگی گزاری تھی. اب اگر میرے جیسے آدمی کہہ رہے ہیں نا آپ کے سامنے ثقافت اسلامی نہیں تھی, آپ نے اتنی آسانی سے مان لیا, آپ جب باہر جا کر یہ جملہ کہیں پھر دیکھیے شاید توہین رسالت کا کیس لگ جائے آپ کے خلاف. کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی نعوذ باللہ تعالیٰ سر نعوذ باللہ الزام یہ لے گا کہ شاید نبی اپنے مشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو پائے, آپ کے اوپر یہ الزام لگ سکتا ہے, ابھی توہین رسالت کا الزام لگ سکتا ہے آپ کے اوپر, آپ نے تو اتنی آسانی سے قبول کیا. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, ہماری ثقافت اسلامی نہیں ہو پا رہی. اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے ذہن میں جواب دینا پڑے گا, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہم نے کام نہیں کیا تو پھر بس ایک اور مشکل ہے کہ کہیں اور بھی حق پامال ہو رہا ہوگا. اچھا حق کوئی اور پامال نہیں کر رہا ہوگا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم بھی نہ کر رہے ہوں, ہم بھی نہ کر رہے ہیں. یہ بات اچھی طریقے سے سوچنی پڑے گی. آپ دل سے جواب میں نہیں کہے گا کہ ہم مجلسوں میں آ رہے ہیں زیادہ, ہم نہیں کر رہے ہوں گے وہ لوگ بھی جا رہے تھے, وہ قرار کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے تھے. میں عرض کر رہا ہوں رسم و رواج سے ثقافت کا اظہار نہیں ہوتا ہے, وہ اندر دلوں میں چھپی رہتی ہے, اس کو مجھے اور آپ کو کسی طریقے سے صحیح کرنا ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں دو علماء تشریف فرما ہوئے اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں سب سے خرائض پیش کر رہا ہوں, میں بھی اقدام پذیر کرتا ہوں تاکہ ان شاء اللہ جو اپنے بات کے لیے شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہوں گے تو وہ کہہ سکیں. بہرحال یہ ایام ہیں, ان تمام باتوں کو اچھی طرح سوچ لیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اور اگر ہمیں واقعاً بی بی کے اس حق کے اندر ان کا ساتھ دینا ہے تو پھر ہمیں کس طریقے سے لے کر اپنے معاشرے کو چلنا ہوگا, کس طرح اپنے وجود کو چلنا ہوگا, یہ ساری تبدیلی آئے گی کیسے, اور کس طریقے سے ہم ایک جگہ پہ پہنچ کر کہہ پائیں گے کہ ہاں اب ہماری ثقافت اسلامی ہے. بس اس میں ایک آخری نقطہ اور ایڈ کرتا چلوں, اس زمانے کے اندر جب مسلمانوں کی ثقافت اسلامی نہیں تھی اور بی بی کا حق پامال ہوا تھا تو اس کے بعد 12 معصومین شہید ہوئے, 12 معصومین شہید ہوئے. اب خدا کسی معصوم کو اس وقت تک نہیں بھیجے گا جب تک ثقافت اسلامی نہیں. آپ کرتے رہیے جو کرنا ہے, اگر یہ چینج نہیں آئی اب انہوں نے بھی نہیں آنا. اب خدا یہ نہیں کرے گا کہ تم اپنی نمازوں اپنی دعاؤں اپنے اعمال اپنے مراسم کی بنیاد پر مجھ سے طلب کرو کہ میں معصوم کو بھیجوں تو پھر تم وہی کر دو جو پہلے کیا تھا. نہیں, اب تم جب تک تبدیل نہیں ہوگے تمام تر وجود کے ساتھ, اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر کوئی مجھ سے کہنا دیکھو پہلے سے مقابلے تو بہت تبدیلی آ رہی ہے, پہلے تو ہم مراسم میں بھی نہیں جا رہے تھے, بس 30-35 سال پہلے واقعہ تشیعوں کے اندر نماز پڑھنے کا بھی اتنا زیادہ رواج نہیں رہا تھا, وہ تو اب بڑھ گیا ہے کسی حد تک. تو کوئی کہے یہی تبدیلی بہت نہیں کہ امام تشریف لے آئے, تو میں کہوں گا نہیں, ابھی ادھر سے نکل کر ثقافت کے اسلامی ہونے تک ابھی بھی لمبا راستہ ہے. جب وہ تبدیل ہو جائیں گے تب اس کے بعد امکان ہوگا کہ ہمارے امام ہم دیکھ پائیں گے. البتہ یہاں پر بس ایک اور نقطہ بھی ہے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ نے اگر اپنی ثقافت تبدیل نہیں کی تو کیا ہوگا, خدا کسی اور قوم کی تبدیل ہوئی بھی ثقافت کی بنیاد پر امام کو لائے گا جن کی نصرت پھر وہ کر رہے ہو نعوذ باللہ تعالیٰ, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم محروم نہ رہتے ہیں. دین ہمارا انتظار نہیں کرے گا, دین اپنے حامی کہیں اور سے لے آئے گا اور وہ دین کی نصرت بھی کرے گا. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے دین کی نصرت کریں. صلی علی محمد و آل محمد. ان تمام واقعات کے اندر جو کچھ پیش آئے خلافت کے غصب کے بعد اور انحراف کے بعد, ان تمام نے اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت ایک دفعہ پھر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی. کچھ چیزیں ایسی پیش آئی ہیں کہ جو انسان نہ چاہے کہ بیان کرے تقدس کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود کچھ علامتیں ہمارے پاس موجود ہیں. بی بی کی شہادت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر تفصیل سے پڑھنا شاید کسی کے لیے ممکن نہیں رہے گا. میں نے اس کی آپ کی خدمت میں کچھ تقدس کا معاملہ ہے, کچھ دشمنوں کی کارروائیاں ہیں جنہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے, لیکن کچھ چیزیں میں الحمدللہ رب العالمین نشانی کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں. کم سے کم نشانی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بیوی کا وہ جملہ ہے جو انہوں نے اپنے مسائل کے بارے میں اگر بیوی کا یہ جملہ نہ ہوتا شاید ہم نہیں سمجھ سکتے ایک بیوی نے اپنے مسائل کے بارے میں کہا کہ مجھ پر وہ مسائل ٹوٹے جو اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے بیوی کے صادرہ وجود کو کوئی سوچے اور اس کے بعد سوچے ان بیوی نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر وہ مسائل ٹوٹے ہیں جو دنوں پہ ٹوٹتے اس سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے تو کون سے مسائل ہوں گے کچھ مسائل ہیں جو زیارات کے اندر روایات کے اندر بیان ہوئے ہیں اگر آج بیوی کی زیارت کی مناسبت سے آپ کو جملات پڑھیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ سلام ہو ان پر جن کا حق غصب کیا گیا سلام ہو ان پر جن کو ضرب لگائی گئی اس کے بعد ایک عجیب جملہ لکھا ہوا ہے لکھا ہے سلام ہو اس پر جس کا پہلو توڑ دیا گیا اگر ان جملات کو ہم کہنا شروع کریں سلام ہو اس پر جس کو بچوں کے سامنے مظلوم قرار دیا گیا سلام ہو اس پر جس کا فرزند دنیا سے رخصت ہوا سلام ہو اس پر جس کے شوہر کے گلے میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا کون کون سی مظلومیتیں جو بیوی کے ساتھ پیش آئی ہیں اگر کوئی صرف نشانیوں کے طور پر دیکھے امیر المومنین مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اسماء بنت امیس نے گویا شہزادوں کو بھیجا ہے تو امام تشریف لاتے ہیں مولا کو خبر دیتے ہیں کہتے ہیں ماں رخصت ہو گئی ہے روایت کہتی ہے امیر المومنین زمین پر بیٹھ کر گریا کرتے ہیں یہ شیر خدا ہے اگر کرنا زمین کے اوپر بیٹھ کر گریا کیوں کر رہے ہیں گھر تشریف لاتے ہیں کفن و دفن کے لیے بندوبست کرتے ہیں میں صرف دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک موقع کے اوپر اسماء کو بلاتے ہیں کہتے ہیں بی بی بچے اپنے ماں کے غم میں روئیں گے ان سے کہنا روئیں لیکن آہستہ آواز میں روئیں باہر آواز نہ جائے ان کی ماں نے وصیت کی ہے کہ دشمنوں سے میں کوئی جنازے کے اوپر نہیں آئے تو ان سے کہنا آہستہ آواز میں روئیں تھوڑی دیر میں اسماء بنت امیس ایک عجیب منظر دیکھتی ہیں وہ دیکھتی ہیں امیر المومنین نے امامہ اتارا ماتم شروع کر دیا اسماء نزدیک آتی ہے کہتی ہے مولا ہاتھ میں وہ کیا تھا کہ اونچے آواز پہ گر گیا نہیں کر رہا دیکھو عالم امیر المومنین نے بی بی کی مصیبت کا کون سا پہلو دیکھا ہے لیکن بس مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے ایک موقع پر پانچویں امام نے اپنے بابا کو غسل دیتے وقت امامہ اتار کے ماتم کیا لوگوں نے پوچھا سرکار کیا ہوا فرمایا میں نے اپنے باپ کی زنجیروں کے نجات دیکھی ہے اللہ جانتا ہے امیر المومنین نے بی بی کے وجود میں کون سا ایسا زخم دیکھا کون سی ایسی مصیبت دیکھی کہ ماتم کرنا شروع کیا موقع آیا حسن حسین کو بلایا کہا اپنی ماں سے الوداع کرو وہ دونوں شہزادے نزدیک لائے ایک روایت بیان گرو بیت الاحزان شیر عباس قمی کے اندر یہ روایت درج ہے لکھا امیر المومنین کی روایت سے فرمایا میں اللہ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں سیدہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے بندے کمر سے ہاتھ برابر ہوئے ہیں دونوں کو اگلے سے چمٹا لیا ایک نے رائے کہہ دیا اے علی ان بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دو اس منظر نے زمین و آسمان کو گریے میں مبتلا کر دیا پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما جو سب جان بوجھ کر سیدہ کی نصرت سے دور رہے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما اے پاک پروردگار اولاد سیدہ طاہرہ کو دنیا کے اندر بھی فتح و نصرت نصیب فرما ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاہ محمد الطاہرین.